الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس شہر میں اور جس قوم میں مبعوث فرمایا اس زمانے میں ان کے یہاں اپنے نسب اور خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس پر فخر کرنا یہ بہت ایک عام ماحول تھا۔ خود عرب قوم جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ اپنے آپ کو دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں افضل اور بہتر سمجھتے تھے. وہ دوسروں کو اجمی کے نام سے یاد کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. اجمی عربی زبان میں اس کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے گونگا، گویا بولنے کی صلاحیت تو انہی میں ہے. چنانچہ جب کوئی آدمی عربی زبان کے اندر بات کرتا تو اس کو نطق اور قال سے تعبیر کرتے تھے، اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، فارسی زبان میں یا اور کسی زبان میں کوئی آدمی بات کرتا تو اس کو وہ تعبیر کرتے تھے رتن بالفارسیت، بڑبڑایا. وہ تو کہا بولا، گویا اس عربی زبان میں گفتگو کرنے کو تعبیر کرتے تھے بولنے سے. بولنا گویا یہی ایک بولنا ہے، باقی دوسری زبانوں میں کوئی آدمی بات چیت کرے گا تو اس کو وہ بولنا نہیں کہتے تھے، بڑبڑانا. خواب میں آدمی جو بولتا ہے، بڑبڑاتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کو رتنا بولتے. تو رتنا بالفارسیہ، گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں اپنی زبان، اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنی قومیت کے اوپر فخر اتنا عام تھا کہ وہ دوسروں کو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے. یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی شان نزول اٹھا کر دیکھ لیجیے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا فاتحانہ جب داخلہ ہوا، پہلے تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، ان کے یہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے غسل فرمایا، 8 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے کعبۃ اللہ کی چابیاں منگوائی. کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر ان لوگوں نے جو تصویریں وغیرہ بنا رکھی تھی ان سب کی صفائی کروائی، اور کعبۃ اللہ کے باہری دیوار کے اوپر بھی باقاعدہ 360 بت ان لوگوں نے شیشے کے ذریعے سے دیوار کے ساتھ چپکا رکھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے اشارہ کرتے جاتے تھے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، اور وہ بت گرتا جاتا تھا. اس طرح سارے بت ختم ہوئے، پھر اندر کی صفائی کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، اور جس وقت اندر تشریف لے گئے ہیں، اپنے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان ابن طلحہ جو کعبے کی چابی جن کے پاس رہتی تھی، کلید بردار تھے، ان کو 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر اندر سے دروازہ بند کر لیا. دیر تک کعبۃ اللہ کے ہر کونے میں آپ عبادت، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل وغیرہ میں مشغول رہے. اس کے بعد دروازہ کھلا اور آپ نے وہ اپنا مشہور خطبہ جو فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا وہ دیا. اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا تھا، یہ جو تم اپنے نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر فخر اور غرور کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سب ختم کر دیا. کلکم بنی آدم و آدم و من تراب، تم سب کے سب حضرت آدم کے بیٹے اور ان کی اولاد ہو، اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا. لا فضل لعربین لا جمین ولا لابیض لا اسود، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر اور کسی گورے کو کسی کالے پر محض خاندان کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ نے اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام تقویٰ، جو جتنا اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی نگاہوں میں لاڈلا، محبوب اور پیارا ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ باعزت سمجھا جائے گا۔ آپ نے گویا فضیلت اور بزرگی کا معیار بتلا دیا، انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت کریمہ۔ اور جب یہ سب سے فارغ ہوئے صبح کے وقت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، صبح سے ظہر تک یہ سارے سلسلے بیعتیں اور یہ سب ہوا، یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ حضرت بلال، ان کی آواز بڑی بلند آواز تھی، ان کو وہ پر چڑھ کر انہوں نے جو آواز اذان دینا شروع کیا، یہ منظر قریش کے لیے، مکہ کے مشرکین کے لیے، وہ جو ابھی تک ایمان لائے نہیں تھے، ان کے لیے بڑا ناقابل برداشت ہو گیا۔ حرم کے گویا صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لائے ہو، اللہ نے ان کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی اور بڑے کارنامے بعد میں انجام دیے۔ وہ ہیں ابو سفیان ہیں، عتاب ابن اسید، خالد ابن اسید، یہ دونوں بھائی ہیں، صفوان ابن امیہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا حضرت بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان پکا، اللہ اکبر کی جو آواز سنی، بس ایک بھونچال سا آ گیا۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے، حارث بن ہشام نے کہا کہ نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سوجی کہ اذان دینے کے لیے اس کالے کوے کو چڑھا دیا، کوئی عرب نہیں ملا؟ یہ عتاب ابن اسید اور خالد ابن اسید دونوں بھائی کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے باپ کی عزت رکھ لی، یہ دن آنے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے اٹھا لیا، یہ منظر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں تو کچھ کو بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میری چگلی کرے گی۔ ایسی باتیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ان ساری باتوں سے باخبر کیا، یہ یوں بولے، وہ یہ بولے، یہ بولے، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے جو ہے تم کو مختلف قوموں اور خاندانوں کے اندر تقسیم کیا۔ یہ خاندان اور قومیں کیوں بنائی؟ اس لیے نہیں کہ اس کی بنیاد پر تم ایک دوسرے پر فخر کرو، اپنی بڑائی جتلاؤ، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں اونچا ظاہر کرو، اس لیے نہیں، لتعارفوا، فقط یہ قومیتیں، یہ قومیں اور یہ جو خاندان ہیں وہ تو آپس کی پہچان کے لیے۔ ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، ایک عبداللہ، یہ عبداللہ فلاں خاندان کا، یہ عبداللہ فلاں خاندان کا، یہ آپس کی پہچان کے لیے۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا، اس بنیاد پر اس کو صرف اتنی بنیاد پر کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے رکھے گا، یعنی اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ کمال حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوا، تو لم یسر بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے بڑھا سکتا نہیں ہے، نسب کی وجہ سے اس کو کوئی فضیلت، اصل تو اپنے ذاتی کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماوے آدمی حاصل کر۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم उन हजरात के पास तशरीफ ले गए और यह आयत सुनाकर उनसे पहले तो ये कहा, तुमने ये कहा? हारिस इब्ने हिशाम से यूं कहा, आपने ये बात कही? अत्ताब इब्ने असीद और खालिद इब्ने असीद दोनों भाइयों से यूं कहा, आपने यूं कहा? उनसे यूं कहा? सफवान से कि तुमने यूं कहा? वो लोग तो हैरत ज़दा रह गए कि हम तो अभी यहाँ बैठे हैं, अपनी जगह से हटे नहीं हैं, ये हमारी बातें किसने इनको पहुंचा? यकीनन ये अल्लाह के सच्चे। उसी वक्त सब कलमा पढ़ लिया और ईमान ले आए। खैर, बारा मैं तो ये अर्ज करना चाहता था, इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक तआला ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को ये बतला दिया कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि महज अपने खानदान, अपने कबीले, अपनी कौम और अपनी कम्युनिटी की बुनियाद के ऊपर दूसरों के ऊपर अपना फख्र और बड़ाई और जो है अपनी अजमत को जताए। आजकल ये मुसीबत मुसलमानों में भी आम होती जा रही है और उसकी वजह से जो गया उन लोगों में जमाने जाहिलियत में इस्लाम से पहले आपस के ताल्लुकात की बुनियाद खानदान, मेरे खानदान का है तो मैं यूं कहता था ये मेरा, ये अपना, दूसरे खानदान का है तो ये पराया, ये गैर, मेरे वतन का है तो अपना, दूसरी जगह का है तो गैर, इस तरह हुआ। ये बुनियादें कायम थी, आज यही मुसीबत मुसलमानों के अंदर आ गई और इसी ने तफरीके डाल करके एक इस्लामी इत्तेहाद जो कायम किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म कर दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला ने जो दीन इंसानियत को अता फरमाया, जो तालीमात दी, उन तालीमात के अंदर ये माशरे की जो बुनियाद है वो कौमियत के ऊपर नहीं, ये कौमियत की बुनियाद पर किसी की मदद करना, किसी को अपना समझना, ये ज़माने जाहिलियत की बात है। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक, ग़ज़वा मुरैसी के मौके पर एक ऐसा हुआ, एक ग़ज़वा था जंग के मौके पर, उस जंग में मुसलमानों की फतह हुई और वापसी में एक जगह पर क़याम था, पानी की किल्लत थी और उस पानी की किल्लत की वजह से पानी के लेने देने में महाजिर एक महाजिरी और एक अंसार के दरमियान में झगड़े की सी शक्ल पैदा हो गई और उसी में उस महाजिरी ने तैश में आकर एक धप्पा मार दिया, किसको? अंसारी को। बस वो अंसारी की जबान से जुमला निकला, या लल अंसार, ये अंसार मेरी मदद के लिए आओ। जब उन्होंने ये कहा तो ये महाजिरी कहते हैं, या लल महाजिरी, ए महाजिरीन तुम मेरी मदद के लिए आओ। चुनांचे इधर से अंसार, इधर से हालांकि ये सब बातें खत्म हुई थी लेकिन शैतान को मौका मिल गया अपना काम करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ लश्कर फहरा हुआ था, बड़ा लश्कर होता है तो वो पूरे बड़े मैदान में फैला हुआ होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक में, कान मुबारक में ये आवाज़ पहुँची, या लल मुहाजिरीन और या लल अंसार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, मा बालो दावल जाहिलियत जरूहा फैन्नहा मुंतिनतु। ये जाहिलियत वाला नारा, जाहिलियत वाला गैर इस्लामी ये नारा कहां से आया? छोड़ो इसको, ये बड़ा बदबूदार नारा है। ये जो असबियत तासुब अपने अपनी कम्युनिटी, अपनी गया पार्टी, अपना आदमी, उसकी बुनियाद पर मदद करना हक और बातिल को देखे बगैर, जमाना जाहिलियत में एक जुमला बहुत चलता हुआ था, उन सुरखा का जालिमन अव मजलूमन, वो बोलते थे अपने भाई एंड अपने खानदान वाले की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम, ये मत देखो वो हक पर है कि बातिल पर है, तुम्हारा है मदद करो बस। ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अजीब तरबियत फरमाई हजरात साहबा की और ऐसे जुमलों को भी दुरुस्त कर दिया, उनके मफहूम और उनके मतालिब के अंदर भी वह एक इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी। एक मौके पर नबी करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالماً او مظلوماً, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی, ان کا جو مزاج بنایا تھا, اس کی پیش نظر آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو بھی فوراً صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ انصرہ مظلوماً کیف فکیف انصرہ ظالماً, کہ اللہ کے رسول میرا بھائی اگر مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کروں گا, لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں. یہ اسی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا جو نبی کریم, اور حضور نے اسی لیے فرمایا تھا کہ صحابہ یوں پوچھیں تو گویا مطلب اس کو ان کو بتایا جائے کہ وہ مطلب نہیں جو آج تک تم سمجھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تمناہ عن الظلم, اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکو. ظلم کر کے وہ اپنے پاؤں پر بھی کلاڑا مار رہا ہے اور اپنے بھائی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے مت دو. دیکھیے ایک جملہ چلتا ہوا جملہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسا مفہوم دل و دماغ کے اندر بٹھایا, آپ کی تربیت کا ایک خاص انداز. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے آپس کے تعاون, آپس کے تناسر, آپس میں ایک دوسرے کے مدد کی بنیاد صرف قبائلی اور خاندانی اور نسبی تعلقات تھے. اسی لیے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی 1500 کی جماعت کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکے والوں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے مختلف آدمیوں سے مکے والوں پر یہ پیغام کہلوایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو طواف اور سعی کا موقع دیا جائے, ہم اپنا کام کر کے واپس ہو جائیں گے. لیکن مکے والوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان کو کسی حال میں بھی اندر آنے نہیں دینا, اس لیے کہ آنے دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ یوں سمجھیں گے کہ دیکھو, اس لیے ہو تو کا کچھ بھی ہو جائے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت بھی یہ تھی کہ جو ہے لڑائی نہ ہو اور صلح ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہلوایا کہ بھائی صلح کر لیں, ہم صلح کے سلسلے میں گفتگو. تو اس موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی جو طائف کے رہنے والے اور قبیلہ ثقیف کے سرداروں میں سے تھے, مکے والوں سے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حق میں باپ کی طرح اور تم میرے حق میں اولاد کی طرح نہیں ہو, یعنی میری جو ہے تمہاری خیر خواہی پر تم کو کوئی شک شبہ تو نہیں نا, کہ نہیں. تو کہا میں تمہاری طرف سے بات کرنے کے لیے جاؤں. کہا جاؤ. وہ جب بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اعتراض کے جو سب سے بڑی بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی. کیا کہی تھی؟ کہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگوں کو آپ لے کر کے آئے ہیں, وہ کہاں آپ کی مدد کریں گے, کوئی آرا وقت آیا تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. گویا ان کے ذہن میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی تھی کہ حق کی بنیاد پر بھی کسی کی مدد کی جا سکتی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں, ایسی فضا میں, ایسے نظریات کے حامل لوگوں کے اندر ایک اسلامی معاشرہ, اسلامی سماج کی بنیاد ڈالی, اور اس کی بنیاد خاندان پر نہیں, قبیلے پر نہیں, بلکہ دین پر, یعنی اسلام پر. انما المؤمنون اخوۃ, قرآن کہتا ہے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ جتنے بھی ایمان والے ہیں, کون سے قبیلے سے تعلق ہے, کون سی کمیونٹی اور قوم سے تعلق ہے, یہ نہیں, سب کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں, ایک ہیں. المؤمنون کا جسد واحد, حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو ایک جسم سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہے نا, اس جسم کا حال یہ ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے, یہ نہیں کہ بھائی کان کو تکلیف ہوئی تو آنکھ یوں سمجھے, वो खुशियां मनाए कि मेरे बाप का क्या जाता है, कान में दर्द है तो नहीं, कान के दर्द का नतीजा ये होगा कि आंख भी परेशान है, हाथ भी परेशान है, दिल और दिमाग भी परेशान है, नींद सबकी उड़ी हुई है, सब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। गोया अहले ईमान का मजमूई तौर पर आपसी ताल्लुक एक जिस्म की तरह, एक मोमिन पर कोई तकलीफ आई तो दूसरे मोमिन भी उसकी उस तकलीफ की वजह से ऐसे बेचैन और परेशान हो जाएंगे जैसे वो खुद है। जैसे एक उज्व को अगर बुखार तकलीफ हो जाए तो सारा जिस्म बुखार में मुबतला हो जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब व गरीब मिसालों के जरिए से ये इस्लामी माशरे का जो क्याम अमल में लाए थे आप, उसको समझाया और उसी बुनियाद पर एक दूसरे की मदद का हुक्म भी दिया। मदद का इस बुनियाद पर नहीं कि मेरा खानदानी ये है, नहीं, मुसलमान भाई, एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पर क्या हुकूक हैं वो सब बताए। आप हदीसों को उठाकर देख लीजिए, ज़खीरे हदीस में बहुत सारे इरशादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बुखारी शरीफ की, लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तत हुकूक, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर छह हक हैं वो बताए गए। दावत करे तो कबूल करो, सलाम करे तो सलाम का जवाब दो, अगर उसको छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप जवाब में अरहमकल्ला कहो, और अगर वो बीमार हो तो आप उसकी इयादत करो, अगर कैदी है तो उसको छोड़ो, सब तफसील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खाली यही नहीं और भी बहुत सारी चीजें, एक एक भाई होने की है, यहां तक के अपने भाई की पीठ पीछे उसके अंदर कोई ऐब है नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐब हकीकत में है, लेकिन आप उसकी गैबूबत में, गैर हाजिरी में लोगों से यूं कहें कि वो तो ये उसमें ये क्या है, ऐब है, इसी का नाम क्या रखा, गीबत, इसी को गीबत कहते हैं। गीबत में आदमी जो अपने भाई की कमजोरी दूसरों के सामने बयान कर रहा है वो होती है वाकयात। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, मैं जो उसकी बात लोगों के सामने पेश कर रहा हूं वो है वो कमजोरी उसमें, उन्होंने फरमाया तभी तो ये गरीबत है, नहीं है तो फिर तो बहतान कहलाएगा, इल्जाम कहलाएगा। तो जो एक ऐब है उस ऐब को भी उसकी गैर हाजिरी में, उसकी अदम मौजूदगी में दूसरे के सामने बयान करने की शरीयत इजाजत नहीं देती गीबत। हाँ कुछ चीजें मुस्तस्ना हैं, उसमें उसकी भी गुंजाइश थी, उसमें भी खैरखाही पेशे नजर है कि उसकी उसका गलत आदत की वजह से किसी को क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कोई आदमी अपनी बेटी का जो है रिश्ता करना चाहता है और उसमें वो कमजोरी है, अब वो आपसे पूछने के लिए आया कि वो फलाने के यहां से पैगाम आया है, क्या करूं, आप जानते हैं कि उसके अंदर ये गड़बड़ है, तो अब आप अगर इसलिए बयान करते हैं ताकि अपने इस भाई को जो अपनी बेटी उसके निकाह में देने का इरादा रखता है नुकसान न हो, बाद में पछतावा, उसकी इजाजत, तो वहां भी जो गुंजाइश दी गई वो भी किसी किस बुनियाद पर, खैरखाही की बुनियाद। तो जो है उसको भी गायबाना बयान करने की शरीयत इजाजत देती, और जो है सामने भी तानो तशनी के तौर पर, वैलुल लिकुल हुमजतिल लमजा, हलाकत हो हर उस आदमी के लिए जो गायबाना अपने भाई की कोई बुराई, और जो सामने टॉन्टिंग जिसको कहते हैं तानो तशनी करना, सामने उसके ऐप को इस अंदाज से बयान करना लपेट कर जो उसके दिल को क्या पहुंचावे, तकलीफ हो, खैरखाही के तौर पर, भलाई के तौर पर, उसके वह हितेच्छु बन करके तन्हाई में चुप के सके, भाई ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, उसमें कोई हरज नहीं, और उसको भी नागवार इंशाल्लाह नहीं होगा, ये लोगों के सामने जब कहोगे तो नागवारी होगी। कहने का हासिल यह है कि ये तान के तौर पर भी, तान के तौर पर भी, तो हर चीज ہر وہ چیز جو آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتی. لا حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. ترمذی شریف کی روایت ہے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ کسی سے ہماری بنتی نہیں ہے. اگر وہ حالات کا شکار ہو گیا, کوئی مصیبت آ گئی, تو ہم دل ہی دل میں کیا ہوتے ہیں, بھلے وہ مصیبت ہم نے نہیں پہنچائی, وہ خود آئی ہے قدرت کی طرف سے, لیکن ہم دل میں خوش ہوں, اچھا ہے چلو مار کھا رہا. اس کو شماتت کہتے ہیں, کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش ہونا. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اندازہ لگاؤ کیسی بھلائی, کیسی بھلائی انتہا کر دی. حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مصیبت کے اوپر خوشی ظاہر مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس میں مبتلا کرے. بعض بزرگوں کے اقوال ہیں کہ بہت سے لوگ جن کے اندر کوئی عیب نہیں, وہ لوگوں کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہوئے. آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ہیں, آپ جائزہ لیجیے, آپ دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا, جو محض اس لیے مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر کیا ہوتا ہے, مصیبت کا خوش تان, کسی کو آر دلانا. حدیث میں آتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو آر دلانا, یعنی اس کو کسی بات پر اس طرح اس انداز سے شرم دلانا کہ اپنے آپ کو بری سمجھے. ایک تو خیر خواہی کے طور پر کہہ دے بات, تو بارہ آر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو آر دلایا تو جب تک کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا وہاں تک موت نہیں آئے گی. آج ہمارے سماج میں بہت بڑا طبقہ بہت ساری مصیبتوں کا شکار جو ہوتا ہے, اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رکھی, اس بنیاد کی نسبت سے آپسی اہل ایمان بھائیوں, مسلمان بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق بتلائے ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی مسلم شریف کی, اس میں کچھ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نگاہ میں ایک مسلمان کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو بہت زیادہ قابل احترام ہے. شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اگر کسی کو اس نے نقصان پہنچایا, کسی کو کوئی جانی مالی یا عزت و آبرو پر آنچ آوے, ایسا معاملہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے ان لوگوں کا مزاج یہ تھا, نہ کسی کی جان محفوظ تھی, نہ کسی کا مال محفوظ تھا, نہ کسی کی عزت و آبرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب اور بیان کو سن رہی ہے, اس موقع پر بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دسویں ذی الحجہ یوم النہر کو آپ نے حضرات صحابہ کو پوچھا, ایو یوم ہذا, یاد کون سا دن ہے؟ حضرات صحابہ کب حضور پوچھ رہے ہیں, دن تو ساری دنیا جانتی ہے کون سا دن ہے, پھر حضور پوچھ رہے ہیں, کوئی بات ہوگی. صحابہ کا عام مزاج یہ تھا کہ ایسا کوئی سوال حضور فرماتے تو جواب میں کہتے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہ حضرت صحابہ نے تو اپنی عادت کے مطابق یہ جواب دے دیا. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ اس جواب کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. حتی ظننا انہ سیسمی باسم آخر، یہاں تک کہ ہم کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ یوم النہر، آج کے دن نہر کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کا پہلا دن جو ہے نا اس کو یوم النہر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ہم کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے. لیکن پھر حضور نے خود ہی تھوڑی دیر کے بعد پوچھا الیس یوم النہر، کیا یہ آج کا دن یوم النہر نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا ایو شہرین ہذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ دیکھو عربوں کے یہاں جو کچھ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت تھی، ان کو جو اللہ نے احکام دیے تھے دین کے، ان میں یہ تھا کہ چار مہینے حرمت والے، چار مہینے حرمت والے، کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. کیونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور کعبۃ اللہ بننے کے بعد یہ حکم جاری ہوا کہ اس کا حج بھی کرو اور عمرہ بھی ہونا چاہیے. تو حج کے لیے تو وقت طے کر دیا، کون سا؟ ذوالحجہ. تو دور دور سے آتے تھے، آج کل کی طرح سفروں کی سہولت تھوڑی تھی کہ پانچ گھنٹے میں بمبئی سے آپ جو ہے پہنچ جائیں وہاں جدہ. او پندرہ بیس مہینہ لگ جاتا تھا، تو حج کے لیے آنے میں بھی مہینہ درکار ہوتا تھا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جانے کے لیے بھی. اس لیے یہ تین مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ تاکہ آ سکے اطمینان سے، اور بعد میں محرم تک اس لیے کہ جا سکے، کسی کی جان کو مال کو خطرہ یہ رکھے گئے. اور عام طور پر رجب میں وہ لوگ عمرے کا سفر کرتے تھے، تو رجب کو رکھا گیا. خیر وہ یہ حکمتیں لکھی ہے علماء نے. تو یہ تین مہینے، چار مہینے ایسے تھے کہ ان مہینوں میں، ویسے تو ان عربوں کی عادت یہ تھی کہ کوئی مل گیا تو اس کو لوٹ لیا، اس کو قتل کر دیا، اس کی جان مال کی کوئی گویا اس کی نگاہوں میں قدر و قیمت نہیں، کوئی حرمت نہیں. لیکن اگر یہ چار مہینوں میں سے کسی مہینے میں کوئی ملا، کہیں بھی ملا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو اس پر وہ ہاتھ اٹھاتے اس کو چھیڑتے نہیں تھے، یہ حرمت والے مہینہ. یہاں تک کہ باپ کا قاتل، یعنی کسی آدمی نے اس کے باپ کو مار ڈالا تھا، وہ بھی اگر ان مہینوں میں ملے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے، ابھی نہیں بعد میں دیکھی جائے گی، اتنا ان کے یہاں احترام. اسی طرح حرم کا احترام، حرم کا یعنی یہ کعبہ، یہ جو مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس کچھ دوری تک چاروں طرف کچھ حدیں مقرر کی گئی ہیں. جیسا کہ آپ جو لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں، وہاں مکہ میں رہتے ہوئے جو کوئی عمرہ کرنا چاہے تو تنیم جاتے ہیں. تنیم کیوں؟ تو تنیم وہاں جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے وہ حرم کے بار، ورنہ وہاں تک حرم، یہ تو سب سے قریبی جگہ، باقی دوسرے ذرا دور دور تک ہیں. مکہ مکرمہ کے آس پاس ایک ایریا ریزرو کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت ابراہیم ہی نے اس کو اللہ کے حکم سے تجویز کیا تھا، وہ حرم کہلا. ایک تو حرم وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مسجد حرام کو، وہ بھی، لیکن یہ حرم وہ. تو حرم کے اندر وہ کسی کی جان مال کو چھیڑتے نہیں تھے کوئی بھی، اور یوم النہر کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. تو خیر حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پورے مجمع کو اس سوال پہلے یہ کیا کہ یہ کون سا دن ہے، جواب دیا ان لوگوں نے. تو حضور نے پھر خود فرمایا کہ یہ یوم النہر نہیں ہے کیا؟ ہاں ہے. یہ سوال کر کے آپ گویا ان کے دل و دماغ میں اس تصور کو تازہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں یاد ہے نا کہ تم یوم النہر کا کتنا احترام کرتے تھے کہ کسی کی جان مال کو اس دن میں ہاتھ لگایا نہیں جاتا تھا, یہ تازہ کیا. آگے پھر سوال کیا یہ کون سا مہینہ ہے, صحابہ نے وہی کہا, اللہ و رسول عالم, حضور نے پھر فرمایا کہ یہ ذوالحجہ نہیں ہے, وہ یہ حرمت والا مہینہ, اس میں تم کسی کے اوپر کسی کی جان مال عزت آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. پھر پوچھا ایو بلدین ہذا, یہ کون سا شہر ہے, تو صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم, کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے پوچھا الیست البلدہ, تو کیا یہ مکہ نہیں, مکہ کے ناموں میں سے ایک نام البلدہ بھی ہے, جیسے مدینہ کا نام المدینہ, وہ عربی زبان میں المدینہ البلدہ دونوں کا ترجمہ شہر کا ہوتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, یہ وہاں مکہ کی قسم کھائی گئی ہے. دوبارہ کہنے کا حاصل بھی کافی ہے. کہا یہ مکہ نہیں, یا حرم کے اندر کوئی آئے تو تم اس پر ہاتھ اٹھاتے. جب کہا سامان اطمینان ہو گیا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دماؤکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا, تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن میں, اس مہینے میں, اور اس گویا تین تین حرمتیں جمع ہو گئی, اور تم تو ایک ایک حرمت کا اتنا اکیلی ایک حرمت ہوتی تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہا کہ ایک مومن کی جان مال اور عزت و آبرو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی حرمت ہے, کتنی عزت ہے, کتنی حفاظت کرنی چاہیے. یہ سبق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں, ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے اس کو اپنا مخاطب بنا کر کے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, ما اطیب کے و ما اطیب ری ہو گئے, اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو, و ما اعظم کے و ما اعظم حرمتو کے, اور کیسا عظمت والا تو ہے اور تیری حرمت اور عزت کتنی عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدہ لا حرمت المومن عند اللہ اعظم من حرمت, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مومن کی عظمت اور حرمت اللہ کے نزدیک تیری عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے. ایک مومن کی عزت یہ, ایک مومن کو ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے. آج کیا ہو گیا, آج معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کی عزتوں کا نیلام ہوتا ہے بازاروں میں, جھوٹی باتوں پر, جھوٹی باتوں پر لوگوں کے مالوں کو چھیڑا جاتا ہے, جانوں کو چھیڑا جاتا ہے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی. اور اسی حرمت کی بنا پر شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی, المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, بھائی ہے تو اپنے بھائی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا, نہ اس کی جان کو چھڑے گا, نہ تماچا مارے گا, نہ آنکھیں نکالے گا, سمجھایا کہ نہیں, نہ گالی دے گا نہ کچھ, اور نہ اس کے مال پر ہاتھ ڈالے گا, نہ اس کی لا یظلمہ ولا یخذلہ. ارے خود تو ظلم کرنا درکنار, کوئی دوسرا آدمی تمہارے مسلمان اور مومن بھائی پر کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ میں طاقت ہے کہ اس ظلم کرنے والے کے ظلم کو روک دیں, تو شریعت آپ پر فرض اور واجب قرار دیتی ہے کہ اپنے بھائی کو اس ظلم سے بچاؤ. بے یار و مددگار مت چھوڑو, اگر آپ یہاں اس کی مدد نہیں کرو گے تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی مجلس میں کسی مسلمان کی کوئی برائی ہو رہی ہے, برائی کرنے والا کر رہا ہے, دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, سننے والے جانتے ہیں, ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے جو جانتا ہے کہ یہ بات اس میں نہیں ہے, تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت یوں کہے اس کے جواب میں کہ تو کہہ رہا ہے وہ بات غلط ہے, ایسا نہیں ہے اس میں. اگر نہیں کہے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے, کون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا فیور کرتا ہو, اس کا سپورٹ کرتا ہو؟ نہیں. کچھ ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے, تو ابھی ہم کبھی تردید کرنے کی ہمت یا جرات یا تکلیف گوارا نہیں کرتے. وہاں بات تو ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں, ہم ان کو آسانی سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے, ہنستے رہتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ سب اپنے لیے ہم قبر کھود رہے ہیں, قیامت کے روز اللہ کی نصرت کو دور کر رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, وہ خود بھی اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, کوئی دوسرا اس پر زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی مدد کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے, ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا. یعنی دیکھو یہاں مارنے کی بات نہیں ہے, خالی دل میں اس کے متعلق کیا سمجھنا, اس کو حقیر و تجھ سمجھنا, اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بڑا اور اچھا سمجھنا, شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. کوئی مسلمان کیسا ہی گیا گزرا ہو, گیا گزرا دو حیثیت سے ہوتا ہے, دنیاوی حیثیت سے, مال و دولت نہیں ہے, بیچارہ کڑکا آدمی ہے, پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے, گویا دولت کے اعتبار سے بالکل بے سر و سامان. عام طور پر ایسی حالت میں جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو دیکھنے والے اس کی اس حالت کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں, اس کو حقیر, معمولی, اپنے کو اس کے مقابلے میں اچھا اور بڑا سمجھتے ہیں. شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. یا کوئی آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے, آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے, آپ حسین ہیں, ہینڈسم ہیں, ہینڈسم, اور وہ آپ کا بھائی اتنا حسین نہیں ہے, کالا کلوٹا ہے, بدصورت ہے, تو بہت سے لوگ محض اس بدصورتی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں, اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں, نمازی ہیں, پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک دوسرا مسلمان بھائی ہے نماز ہی نہیں پڑھتا, ایسے ہی پڑھا رہتا, اس کا وہ فعل اس کی جگہ پر غلط ہے, لیکن اس بنیاد پر اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں, بھائی مسلمان ہو, نماز پڑھو, خیر خائی کرو, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس نماز یہ نماز نہیں پڑھتا, اس بنیاد پر آپ اس کو حقیر سمجھیں, شریعت اس کی اجازت دیتی. ایک مسلمان ہے شراب پی رہا ہے, شراب پینا حرام کام ہے, ہمیں شریعت نے روکا, ہم اس کے اس شراب پینے والے عمل کو برا سمجھیں گے, उसके अमल को बुरा समझेंगे लेकिन उसकी वजह से उसको हकीर नहीं। जैसे बीमार कोई आदमी है ना, उसको कैंसर हो गया, टीबी हो गई, और टीबी इतनी हद तक पहुंच गई कि उसके मुंह से, अरे उसके बदन से बदबू आती है। अब इस बदबू की वजह से हम इसकी बीमारी को तो बुरा समझेंगे लेकिन इसको बुरा समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं समझते। यही हाल ये अमली खराबी का भी है, उसके उस अमल को बुरा समझेंगे लेकिन उसकी वजह से उसको हकीर समझना शरीयत उसकी इजाजत देती नहीं। अल्लाह ने आपको नमाज की तौफीक दी इसलिए दी, इसलिए दी, यूं समझते हैं कि मैं अच्छा हूं। अरे ये अल्लाह की तौफीक है, छीन लेगा ना तो कहां मारे मारे फिरोगे पता भी नहीं चलेगा। मैं सबके वाकयात बयान करता हूं हदीस की बुनियाद पर, हाँ हरेक का, हरेक के वाक्य बयान करूंगा। एक सहाबी थे, वो शराब पहले हलाल थी, सभी पीते थे, बाद में शराब हराम हुई, जो अहले इल्म है जानते ही। तो गज़वे उहुद के मौके पर जब अभी हलाल थी, शराब पी के ही मैदान में गए थे मुसलमान लड़ने के लिए, और उसी हालत में बहुत से लोग क्या हुए, शहीद हुए उनके पेट। लेकिन वो उस वक्त क्या थी, हलाल, इसे कोई गुनाह का सवाल ही। बाद में जब हराम हुई तो हराम होने की वजह से ये तो उन लोगों का दिल गुर्दा था, किनका, हजरत सहाबा का, अल्लाह का हुक्म आते ही। हदीस में आता है कि जब ये ऐलान हुआ कि शराब हराम, तो जिसके हाथ एक एक जगह पर बाकायदा दौर चल रहा था, और हजरत अनस, बुखारी में रिवायत मौजूद है, हजरत अनस के जो सोतेले अब्बा हैं अबू तलहा, उनके घर में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दे रखी थी और सब शराब पी रहे थे। बाहर कोई आवाज लगा रहा है, जैसे हमारे यहाँ सात पाड़ते हैं देहातों में ऐलान कर, उस जमाने में यही एक तरीका था। तो ये दौर चल रहा था, बाहर कहीं ऐलान हो रहा है, अबू तलहा ने हजरत अनस छोटे वही खिदमत कर जाना, क्या हो देखने, क्या ऐलान हो रहा। उन्होंने आके कहा, ऐलान करने वाला यूं कह रहा है कि अल्लाह ताला ने शराब को जिसके हाथ में जो था यूं गिलास तो हटा दिया, और उस दिन मदीना की गलियों में शराब लोगों ने ऐसी बहाई कि बारिश के, तेज बारिश के जमाने में जो है पानी बहता है, कितने दिनों तक उसकी बू आती रही है। ये वो लोग थे कुर्बानी देने वाले, हजरत सहाबा। खैर, तो हुआ ये कि शराब की हुरमत के बाद भी एक सहाबी, और वो सहाबी क्या थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, नुआयमान या अब्दुल्ला उनका नाम था, हिमार उनका लकब था, और जो है वो कोई काफला आता बाहर से कोई घी बेचने के लिए, शहद बेचने के लिए, तो वो काफले वो बेचने के, चल हुजूर के पास, उससे पास शहद लेकर हुजूर की खिदमत, अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से हदिया, आपने हदिया कबूल फरमा लिया। फिर वो आदमी बाद में दूसरे वक्त तक, भाई मेरे पैसे लाओ, फिर उसको लेकर हुजूर के पास जाते, अल्लाह के रसूल इसके पैसे दे दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यार भाई तुमने मुझे ये हदिया में नहीं दिया था, कि अल्लाह के रसूल ये घी देखकर, ये शहद देखकर मेरे जी में तमन्ना हुई कि आप उसको नौश फरमाए आपके साथ मोहब्बत की वजह से, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उधार लिया, आप ही पे हुजूर हंसते और पैसे अदा कर दे। ये ताल्लुक ऐसा। तो ये शराब हराम होने के बाद उनको लाया गया, शराब पी ली थी, तो शराब हराम होने के बाद फिर सजा मुकर्रर हुई थी, कोड़े लगाए जाएं, तो लाए गए जो मौजूद थे, मारो इनको, सजा जो थी शराब पीने की सजा, उन्होंने मारो, सबने मारा, वो जितनी मारने थे कोड़े के बजाय अब लोगों ने अपने पास जो था डंडा था चादर थी उससे मारा। बात आई गई हो गई, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा इसी तरह लाए गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सजा जारी फरमाई। फिर तीसरी मर्तबा लाए गए। जब तीसरी मर्तबा लाए गए तो मजलिस में से एक आदमी की जबान से ये जुमला निकला, अल्लाहुम्मा लानहु मा अक्सरो मा यूता बिही, कि अल्लाह इन पर लानत भेज, कितनी मर्तबा इस आदमी को इस तरह शराब पी होने की हालत में हुजूर के पास लाया जाता है। जब उन सहाबी की जबान से ये जुमला निकला, फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सख्ती के साथ ला तलानू वल्लाहि मा आलमु इन्नहु लयुहिब्बुल्लाह व रसूलह, लानत मत भेजो, अल्लाह की कसम जहां तक मैं जानता हूं ये आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये किसी के दिल का क्या हाल है हम नहीं जानते, हम तो जाहिरी चेहरे को देख रहे हैं, उसके फटे पुराने कपड़ों को देख रहे हैं, उसकी काली काली शक्ल को देख रहे हैं और यूं समझते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात में सूरज गुरूब हो गया, जो लोग हज में गए जानते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद फिर अरफात से रवानगी होती है, कहाँ के लिए, मुज़दलिफा के लिए। तो सूरज गुरूब हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए रवानगी के लिए, लेकिन अभी खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त आपके पास यमन के शाही घराने के कुछ लोग थे, तो वो तो सोचने लगे, ऐसा मालूम होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का इंतजार कर रहे हैं इसलिए नहीं निकल रहे, सवार हो चुके हैं उसके बावजूद। इतने में हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हुजूर के बड़े लाडले थे, ये हजरत उसामा जो है ना उनके अब्बा हजरत ज़ैद वो बड़े गोरे चिट्टे थे, क्योंकि हजरत ज़ैद की का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे क्या है वो जो हुजूर की खिलाई थी उम्मे ऐमन से कराया था, और हजरत उम्मे ऐमन जो थी वो सियाफाम थी, तो बेटे जो पैदा हुए वो माँ की तरह सियाफाम। तो अब हजरत उसामा आए कि यमन वाले शाही घराने के लोगों ने देखा कि एक छोकरा नौजवान चपटी नाक वाला घुंघरियाले बाल वाला सियाफाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पीछे बिठाया और ये मंजर देखकर वो आपस में एक दूसरे को, अरे यार इसकी वजह से हमको रुकना पड़ा, ये जुमला उनकी जबान से निकला इसकी वजह, गोया हकीर समझाएं। हजरत उरवा इब्ने ज़ुबैर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे वो इस वाक़े को नकल करते हैं। मोहम्मद इब्ने साद तबकात बड़ी किताब है, उसमें सब हालात हैं, साहिब तबकात मोहम्मद इब्ने साद, ये हजरत उरवा इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि वलेदा कफरा अहलुल यमन मिन अजलदा, कि ये जुमला उन्होंने कहा कि यमन वाले कुफर में इसी जुमले की वजह से मुब्तला हुए। कहा ये साहिब तबकात मोहम्मद इब्ने साद कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद यजीद इब्ने हारून से, जो बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी के भी उस्ताद, इमाम बुखारी की सनद में वो आते हैं, उनसे पूछा कि इस जुमले का मतलब क्या। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो इर्तिदाद फैला और बहुत से लोग इस्लाम छोड़कर कुफर में आए, तो उसमें यमन के कुछ लोग कबीले वाले इसमें, ये वो इस जुमले की वजह से, इस जुमले की वजह से। ये बड़ा इस तरह देखो, ये यहाँ इनको क्यों हकीर समझा था, चेहरे की वजह से। वहां उन साहबी को क्यों हकीर समझा था, वो शराब पीने की वजह से, समझाएगा नहीं, और मालो दौलत की वजह ना गुर्बत की वजह से हकीर समझे, उसकी भी मिसाल दे दूं। बुखारी शरीफ में हजरत साहल इब्ने साद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है صحابہ بھی ہیں, ایک بڑے آدمی وہاں سے گزرے, بڑے آدمی مہاجرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما تقولون فی ھذا, اس آدمی کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو, کیسا آدمی ہے؟ بڑے آدمی تھے. سب نے کیا کہا جواب میں, یا رسول اللہ حریون ان خطبا ان ينكح وان شفا ان يشفع وان قال ان يستمع. اللہ کے رسول, یہ بہت بڑا آدمی ہے, کسی جگہ اگر نکاح کا پیغام بھیج دے تو وہ لوگ اس کو رد نہیں کریں گے, نکاح کرا دیں گے اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ, اور کسی کی سفارش اگر کر دے تو اس کی سفارش کو کوئی رد نہیں کرے گا, سب قبول کر کے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور ایسا بڑا آدمی کبھی کوئی بات کہے, لوگ جان سے سنیں گے, حضور فرمائیے کیا ہے. بڑا آدمی جب بات کرتے ہیں تو پاس بیٹھنے والے کان منہ کرتے ہیں, اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہری ان کالا یستما, یہ خیر ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب صحابی وہاں سے گزرے, وہ بھی وہاں سے, حضور نہیں نہیں سب ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ حریون ان خطبا اللہ یون کہا وَإِن شَفَا اللہ يُشَفَا وَإِن قَالَ اللہ يُسْتَمَا. بخاری شریف کی روایت ہے, میں جو کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول, یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا کوئی اپنی چھوکری اس کو دے گا نہیں, نہ گام میں گھر نہ سیم میں کھیتر, اس کو کیا چھوکری دینے. لوگ ہمارے یہاں ایسا ہی کہتے ہیں. اور اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس سفارش کو قبول نہیں کرے گا, اور اگر کوئی بات کہیں تو کوئی کان بھی دھرے گا, کسی کو پرواہ بھی نہیں کیا بول رہے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار. جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ ان جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے بہتر ہے. حالانکہ وہ بھی مومن تھے اور یہ بھی مومن. علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, ہمارے علماء جانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ایسا مبالغہ حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے, دیکھو یہاں کائی کی بنیاد پر تھا مالداری, اور غریب کی وجہ سے ان کو یہ سمجھا تھا. تو بھائی کسی کو پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ حقیر مت سمجھو, اللہ کے یہاں پیسوں کی بنیاد پر اس کی قیمت نہیں لگتی. کوئی بدصورت ہے, حسین نہیں ہے, اس لیے اس کو حقیر مت سمجھو. کوئی مخلوق الحال ہے, اس لیے حقیر مت سمجھو. کوئی عملی کمزوری میں ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دی, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اس نماز کی وجہ سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو حقیر سمجھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. بڑی عجیب و غریب آیت ہے, ہمارے علماء یہاں موجود ہیں, وہ اس کے سمجھ سکتے ہیں. ولولا, جن لوگوں کو اللہ نے دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے ان کے متعلق باری تعالیٰ فرماتے ہیں, ولولا, وہ جو وہ تہمت والا واقعہ پیش آیا تھا اس میں لوگ مبتلا ہوئے تھے, تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی کبھی بھی نیک بن سکتا؟ دو رکعت پڑھنے کی توفیق ملی ہے مجھے اور آپ کو, وہ ہمارا کمال نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, وہ جب چاہے چھین لے. اس غرور میں مت رہنا کہ میں بہت نیک ہوں, بڑا متقی ہوں, بڑا بزرگ ہوں. بڑے بزرگوں کے بخی اللہ میاں نے ادھیڑ دیے. شیطان کو دیکھ لو, شیطان 7 لاکھ سال تک ایک روایت کے مطابق اس نے اللہ کی عبادت کی تھی. ہم اور آپ تو شب برات میں خالی آدھی رات جاگے ہو نا تو دوسرے دن ایسا سوچتے ہیں کہ اب حضرت جبریل میرے لیے وہی لے کر آئیں گے. اپنے متعلق ایسا سوچتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے, 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی تھی لیکن اللہ کی بارگاہ سے غرور اور کبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو. اس لیے جو جس کے پاس ہے, اللہ نے آپ کو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے, آپ کو نیک بنایا ہے, نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, آپ کو عالم بنایا ہے, علم کی نعمت عطا فرمائی ہے, آپ کو مالدار بنایا ہے, دولت دنیا کی دولت عطا فرمائی ہے, آپ کو کوئی بڑا عہدہ حکومت میں ملا ہوا ہے, وہ آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے, یہ سب نعمتیں ہیں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ اپنی حکمتوں سے جس کو چاہتے ہیں. یہ آپ کا کوئی کمال دیکھو, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں سے بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جن کے متعلق ہر آدمی یہ طے کر یقینی طور پر, جیسے کسی کا چہرہ اگر حسین ہے, وہ حسین اپنے حسن کی وجہ سے دوسروں کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. اب اس سے آپ پوچھئے کہ یہ حسن تو نے کمایا, تو نے محنت کی, اس پر تجھے یہ حسن ملا, کسی کی آواز اچھی ہے تو اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. اچھی قرآت پڑھتا ہے, اچھی نظم پڑھتا ہے تو پوچھیں گے یہ آواز جو اچھی ہے تو نے کمایا, تو نے کوئی محنت کی تھی؟ بلکہ اللہ نے دی محض اپنے فضل سے. ہے یا نہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تھوڑی بہت آدمی کیا کرتا ہے, اس کو گمان یہ ہوتا ہے اپنے متعلق, کھوٹا گمان ہے وہ, کہ میری محنت, جیسے پیسے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے میں نے تجارت کی, ویاپار کیا, میں نے جو ہے شروعات کی تھی فٹ پاتھ کے اوپر پتھارا لگا کر کے شروعات کی تھی, پھر ایک کیبن لی, پھر چھوٹی دکان لی, پھر بڑی دکان لی, پھر پورے جو ہے یہ مانگرول میں 4 میرے شو روم ہیں اور اب میری فیکٹری ہے, یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ. کوئی نہیں سمجھتا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. اس کو ذرا پوچھو یہ جو تم جن محنتوں کا تذکرہ کر رہا ہے, ایسی محنت تو نے اکیلے نے کی یا اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے محنتیں کی, ان کو بھی ایسا ملا؟ نہیں نہیں نا. ارے یہ مزدور جو محنت کرتا ہے, آپ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے دھوپ کے اندر, آپ تو اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, وہ باہر کر رہا ہے, کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے, تو ابھی کچھ نہیں ملا. معلوم ہوا کہ یہ محنت پر بھی کچھ نہیں دینے والی ذات, یہ اللہ کا فضل ہے. ایک قصہ یاد آ گیا, حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے مواز میں ہے, ایک دیہاتی آدمی اونٹ لے کر کے جا رہا تھا اور اونٹ کے دونوں طرف 2 بوریاں لٹکائی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جانور پر جب اس طرح بوجھ لادتے ہیں تو بیلنس یہ کرنے کے لیے دونوں طرف کرنا پڑتا ہے, ایک طرف نہیں لگا تھا. وہ چل رہا ہے اور یوں اس کے ساتھ ایک پڑھا لکھا بھی آدمی, بڑا پڑھا لکھا, سمجھدار, دانشمند, ہوشیار, وہ بھی سفر میں, دونوں چل رہے. چلتے چلتے اس پڑھے لکھے نے اس سے پوچھا, اس گاوڑیے سے, یہ بوریوں میں کیا ہے؟ نے کہا ایک بوری میں گیہوں ہے, کہا دوسری؟ کہا دوسری میں ریت بھرا ہوا. ریت؟ ارے یہ سب تو صحرا ہے, رن کے اندر ہم چل رہے ہیں, ریت کی کیا کمی ہے جو تو اس پر لاد کر کے لے جا رہا ہے؟ کہا یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے یہ میں نے ڈال. کہا اللہ کے بندے, بیلنس برابر کرنا تھا تو اسی گیہوں کو آدھے اس کروڑی میں نہ آدھے اس بوری میں, تو وزن بھی کم ہو جاتا اور اونٹ کے لیے چلنا بھی आसान हो जाता। उसकी खोपड़ी में बात आ गई, बात बराबर। उसने वो रेत निकाला, दोनों आधा आधा गेहूं रहे। अब उसके बाद चलने लगे। ये देहाती अपने जहन में सोचता, यार इतने ऐसा इसने इतना अच्छा मशवरा मुझको दिया, यकीनन इसके पास मेरे मुझसे ज्यादा माल होगा। पूछा, अब वो पूछता है, तुम्हारे पास गायें कितनी है? का एक भी नहीं। वो कहता है, अकलमंद जवाब देता है, बकरियां कितनी है? का एक भी नहीं। ऊंट कितने हैं? एक भी नहीं। सब पूछा, घोड़े कितने हैं? अभी अपने जहन में मेरे पास तो इतनी गायें इतनी बकरियां। सब वो नाना नाना ना कहता गया, तो आखिर में ये कहता है, तू बड़ा मनहूस आदमी है, तेरी बात पर मैं अमल नहीं करता। फिर उसने बोरियां उतारी और एक बोरी में गेहूं और दूसरी बोरी में रेत भरकर फिर नहीं चल। हम आप सुन रहे हैं इसकी बेवकूफ पर हंस रहे हैं, लेकिन माल किसके पास ज्यादा था? कम आकिलिन आकिलिन आयत मजाहिबुहु व कम जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरजूखा। हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती है, उसमें है कि बहुत से बड़े दानिशमंद अकलमंद बुद्धिशाली के उनके लिए रोजी के रास्ते बंद, और बहुत से बेवकूफ उनको आप देखेंगे उनके यहाँ रोजी की रेल पेल है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अकल के ऊपर रोजी मिलती तो बेवकूफ लोग भूखे मरते, मामला दुनिया में उल्टा देख रहे हैं। तो कहने का हासिल यह है कि जिसके पास दौलत है वो ये ना समझे कि ये दौलत मेरी मेहनत से, बल्कि ये भी क्या है? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इल्म है। इल्म में ये आदमी मौलवी यूं सोचेगा, अरे पढ़ने के जमाने में मैंने बहुत मेहनत की, दो दो बजे तक रात को जागता था, मुताला करता था, या ये सब मेहनत इम्तिहान में काम। अरे ऐसी मेहनत तूने अकेले थोड़े की थी, ऐसे बहुत से थे, लेकिन तुझे अल्लाह ने ये दिया। ये भी किसका फजल है? ये सब अल्लाह का फजल है। इसलिए किसी के पास है, अल्लाह की हिकमत है, किसी को दिया किसी को, वो बेहतर जानता है, मालिक है वो। हमें हक नहीं पहुंचता कि अगर हमारे पास माल है तो उस आदमी को जिसके पास माल नहीं है, मद इस बुनियाद पर कि मेरे पास माल है और नहीं है उसको मैं क्या समझूं? मेरे पास इल्म है, मद इस बुनियाद पर कि मेरे पास इल्म है और वो जाहिल है, मैं उसको क्या समझूं? फकीर समझूं? बिल्कुल इजाजत शरीयत नहीं देती। मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता हूं, नेक बना हुआ हूं, और वो दूसरा तो उसको मुझे हक नहीं पहुंचता कि उसकी वजह से उसको क्या समझूं? फकीर समझूं? बस हाँ, अल्लाह की ये नेमत है, मुझे चाहिए कि मैं उसका शुक्र अदा करूं, हकीर न समझूं, शुक्र अदा करूं। बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिहि मिसकाल ज़र्रत मिन किबर या मिन अल किबर, जिसके दिल में एक जर्रा बराबर तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये सुनकर मजलिस में एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसनन व नालुहु हसनन, कि अल्लाह के रसूल, आदमी ये पसंद करता है कि मेरे कपड़े अच्छे हों और मेरे जूते अच्छे हों। बोला, पूछने का मकसद पूछने वाले का ये था, क्या अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहनना ये क्या किबरा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को जमील है, जमाल को पसंद करते हैं। अल किबरो बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर हक बात का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना, लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर। अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे पैसे दिए हैं اور میں اللہ کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اچھے کپڑے لا کر پہنوں. کوئی یہ تک ہاں ان اچھے کپڑوں کی وجہ سے میں یوں سمجھوں کہ یہ میرے کپڑے 5,000 کے نہیں اس کے 2,000 کے, اس لیے میں اچھا اور یہ گھٹیا. یہ تکبر. ان اچھے کپڑوں کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے کی مجھے اجازت, یہ مصیبت ہے نا. اچھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ جو تمہارے دماغ میں خمار آیا نا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا. آگے حضور فرماتے ہیں تقویٰ ہاہنا. یوں جملہ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ, تقویٰ یہاں ہے. تین مرتبہ تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے. یہ فرما کر حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے یہاں تو عزت ملتی ہے کس کی وجہ سے, اور تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے کوئی جانتا؟ اس کا آج تک کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں بنا جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا اور ان کا تقویٰ کوئی ناپ سکے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اس لیے اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. ایک مسلمان کی, ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس لیے آج کی اس مجلس سے یہ سبق لے کر جاؤ کہ ہم کسی بھی اللہ کے بندے کو حقیر نہیں سمجھے. اگر حقیر سمجھ لیا نا تو اس کا تو نہیں, اپنے پاؤں پر کلاڑا مارو گے, اپنا نقصان ہوگا. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. دعا کر لو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر, تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ تو نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کی قدردانی, ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان نعمتوں کی وجہ سے تیرے کسی بھی بندے کے حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت کر. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے یہ بندے جو یہاں پر موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔